السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعے کو کشمیر آور منایا گیا. اور ادھر بھارتی حفاظتی دستوں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں ایک مرتبہ پھر کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. اسی اثنا میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کو سری نگر میں مقامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ایک اجلاس کیا. اور بھارت نے ریاست آسام میں سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے ہزاروں پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کو تعینات کر دیا ہے. پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر سے انسانی اسمگلنگ کے 20,000 سے زائد واقعات سامنے آئے ہیں, اور متاثرین میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں. اور جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا. اور افغان فورسز نے تخار صوبے کے جنگی اہمیت کے ضلع چاہے آپ کو جمعے کے روز واپس قبضے میں لے لیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیوں کی تعداد 14,000 سے گھٹا کر 8,600 تک لانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. داعش کے 3 رہنماؤں کے بارے میں اطلاع دینے والوں کے لیے امریکہ نے $50,00,000 سے زائد رقم کے انعام کا اعلان کیا ہے. اور بادوباراں کا شدید طوفان ڈوریان امریکہ کے جنوب مشرق ریاست فلوریڈا میں پیر کے روز ٹکرائے گا, جب اس کی رفتار 290 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی حالت کے پیش نظر پولینڈ کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعے کو کشمیر آور منایا گیا. اس سلسلے میں اجتماعات اور احتجاجی جلسوں کا انعقاد کیا گیا. عمران خان نے رواں ہفتے پاکستانی قوم سے خطاب میں ہر ہفتے کشمیریوں کے لیے آدھا گھنٹہ مختص کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ 30 اگست کو دن 12 سے 12:30 بجے تک سڑکوں پر نکلیں اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کریں. اسے کشمیر آور کا نام دیا گیا تھا. جمعے کو دن کے 12 بجتے ہی سائرن اور قومی ترانہ بجایا گیا, جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک روک دی گئی. وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں وزیراعظم سیکرٹریٹ کے سامنے اجتماع کا انعقاد کیا گیا, جس میں ارکان پارلیمنٹ اور وفاقی وزراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اسی طرح کراچی, لاہور, ملتان, کوئٹہ, پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور ان شہروں میں بھی دن کے 12 بجتے ہی سڑکوں پر ٹریفک کو روک دیا گیا. اور ادھر بھارتی حفاظتی دستوں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں ایک مرتبہ پھر کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. سری نگر کی جامع مسجد اور دوسری بڑی مساجد اور خانقاہوں میں لگاتار چوتھی بار جمعے کے اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تاہم لوگوں نے محلہ مساجد میں نماز سے جمعہ ادا کی. اس خدشے کے پیش نظر کہ لوگ نماز کی ادائیگی بعد بڑی سڑکوں اور چراہوں پر آ کر مظاہرے کر سکتے ہیں, حفاظتی دستوں نے رابطہ راستوں اور تنگ و تاریک گلیوں کے دہانوں پر خاردار تار ڈال کر اور بکتر بند نما گاڑیاں کھڑی کر کے ان تک پہنچ کو ناممکن بنا دیا تھا. اسی اثنا میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کو سری نگر میں مقامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ایک اجلاس کیا. جنرل راوت جمعے کے صبح بھارتی زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچے تھے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم پیش کریں گے, جو سری نگر سے یوسف جمیل نے ہمیں بھیجی ہے. بھارت نے ریاست آسام میں سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے ہزاروں پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کو تعینات کر دیا ہے. یہ فیصلہ ریاست کے شہریوں کی حتمی فہرست جاری ہونے پر کسی ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے. خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی ریاست آسام میں غیر قانونی تارکین وطن بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان تارکین وطن کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ شکایات کی جا رہی تھیں کہ بنگلہ دیش سے غیر قانونی تارکین وطن آ کر آسام میں رہ رہے ہیں, جنہیں ان کے ملک واپس بھیجا جائے. بھارت کی ایک عدالت نے ان شکایات سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کرتے حکم دیا تھا کہ آسام کے شہریوں کی شناخت کے بعد فہرستیں جاری کی جائیں. عدالت کے اس حکم کے بعد گزشتہ 4 برسوں سے آسام کے رہائشی ثبوت پیش کر کے خود کو بھارت کا شہری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت کے حکم کے تحت آسام کے رہائشیوں کو اپنی شہریت کی تصدیق کرانی تھی اور اس بات کے ثبوت فراہم کرنے تھے کہ وہ یا ان کے خاندان بھارت میں 1971 سے پہلے رہائش پذیر تھے. اور افغان فورسز نے تخار صوبے کے جنگی اہمیت کے ضلع چاہے آپ کو جمعے کے روز واپس قبضے میں لے لیا ہے. جنگی اہمیت کے یہ ضلع تاجکستان کی سرحد کے ساتھ ہے, اور افغان وزارت دفاع کے مطابق طالبان نے جمعے کے صبح اس پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا, لیکن افغان فورسز کمک بھیج کر طالبان کو یہاں سے دھکیل رہی تھیں. لیکن طالبان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس گروپ کے باغیوں نے اس ضلعی مرکز پر قبضہ کر لیا ہے اور افغان فورسز اور پولیس کے 20 اہلکاروں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لڑائی کے دوران 28 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں چاہے آپ میں طالبان کی ریڈ آرمی کا کمانڈر حکمت بھی شامل ہے. اسی اثنا میں طالبان اور تخار کے صوبائی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے تخار صوبے کے درقت ضلع میں اور بدخشاں صوبے کے بہارک ضلع میں 2 علیحدہ حملے کیے ہیں. افغان سیکورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ دونوں حملوں کو پسپا کر دیا گیا ہے, لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ 15 افغان پولیس اور فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کی تعداد 14,000 سے گھٹا کر 8,600 تک لانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے بعد مزید انخلا کا تعین کرے گا. صدر ٹرمپ کا جمعرات کو آنے والا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سفارتکار افغانستان کی 18 سالہ جنگ کے خاتمے کا حل ڈھونڈنے کے لیے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے, لیکن نتیجہ ابھی غیر یقینی ہے. انہوں نے فاکس نیوز ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ نے فوجی دستوں کے انخلا کے کسی نظام الاوقات کے متعلق نہیں بتایا. داعش کے 3 رہنماؤں کے بارے میں اطلاع دینے والے ان کے لیے امریکہ نے $50,00,000 سے زائد رقم کا اعلان کیا ہے, جس اقدام کے نتیجے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپ کے خلاف دباؤ مزید بڑھے گا. یہ نقدی داعش کے 3 رہنماؤں کے بارے میں اطلاع دینے پر دی جائے گی. یہ انعامی رقم امریکی ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کا ایک حصہ ہے. امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ توقع ہے کہ ڈوریان طوفان آج دیر گئے ایک طاقتور طوفان میں تبدیل ہو جائے گا. سینٹر کا کہنا ہے کہ اختتامی ہفتہ کے دوران یہ طوفان شمال مغربی بہاماس اور فلوریڈا جزیرہ نما تک پہنچتے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لے گا. بہاماس کی حکومت نے شمال مغربی بہاماس کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے, اور فلوریڈا کے گورنر رون ڈیزنٹس نے پوری ریاست کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. موسمی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ طوفان کے نتیجے میں شدید بارشوں اور جان لیوا سیلابوں کا خطرہ ہے. امریکہ کی جنوبی مشرقی ریاست فلوریڈا میں یہ طوفان پیر کے روز ٹکرائے گا, جب اس کی رفتار 290 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی حالت کے پیش نظر پولینڈ کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. جمعرات کے روز ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی توجہ ان وسائل کی فراہمی پر مرکوز ہو جو اس طوفان سے نمٹ سکیں. فلوریڈا کے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ممکنہ انخلا کے لیے تیار رہیں. وہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا رہے ہیں اور خوراک, پانی اور ہنگامی اشیاء کا ذخیرہ کر رہے ہیں. ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے سرگرم کارکن جوشوا وانگ کو مظاہروں کی منصوبہ بندی کرنے کے شعبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. جوشوا وانگ جمہوریت کے حق میں ہونے والے سن 2014 کے مظاہروں کے روح رواں رہے ہیں. ان مظاہروں کی وجہ سے 79 دنوں تک ہانگ کانگ میں نظام زندگی مفلوج رہا تھا. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر پہنچ گئے ہیں. عہدیداروں کے مطابق انہوں نے جمعے کو شورش زدہ علاقے کے اپنے دو روزہ دورے کے پہلے دن کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کا فضائی معائنہ کیا اور کم سے کم دو مقامات پر ہیلی کاپٹر سے اتر کر حد بندی لائن کے قریب واقع بھارتی فوجی ٹھکانوں پر موجود افسران اور سپاہیوں سے صورتحال کے بارے میں آگاہی حاصل کی. یہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت جموں کشمیر کو حاصل نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے بعد جنرل راوت کا متنازع علاقے کا پہلا دورہ ہے. سری نگر سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں یوسف جمیل.
بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کو سری نگر میں مقامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ایک میٹنگ کی, جس کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پائی جانے والی حفاظتی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا. سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ اجلاس میں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ اور سری نگر نشین 15ویں کور کے کمانڈر کنول جیت سنگھ ڈھلون بھی موجود تھے, جنہوں نے جنرل راوت کو بریفنگ دی اور پھر فوجی سربراہ نے علاقے میں آپریشنل تیاری کا جائزہ بھی لیا. جنرل راوت جمعے کی صبح بھارتی زیر انتظام کشمیر کے دو روزہ دورے پر نئی دہلی سے سری نگر پہنچے تھے. یہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت ریاست کو حاصل نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے بعد ان کا شوری زدہ ریاست کا پہلا دورہ ہے. سری نگر میں بھارتی فوج کے ذرائع نے بتایا کہ جنرل راوت نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کا فضائی معائنہ بھی کیا. اس ہفتے کے آغاز پر بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے نے اطلاع دی تھی کہ حد بندی لائن کے حاجی پیر سیکٹر میں مسلح افراد کی طرف سے ایک بھارتی چوکی پر اچانک کیے گئے حملے کے بعد بھارتی فوج نے مشہور صحت افزا مقام گلمرگ اور ملحقہ علاقوں میں ایک بڑا تلاشی آپریشن شروع کر رکھا ہے. ان رپورٹوں کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے اس علاقے سے عسکریت پسندوں کی ایک بڑی تعداد کے پاکستانی کشمیر سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ واضح نہیں کہ مبینہ دراندازوں کے اس حملے میں بھارتی فوج کا کوئی جانی نقصان ہوا تھا یا نہیں. اس دوران جمعے کو حفاظتی دستوں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں ایک مرتبہ پھر کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں. سری نگر کی جامع مسجد اور دوسری بڑی مساجد اور خانقاہوں میں لگاتار چوتھی بار جمعے کے اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تاہم لوگوں نے محلہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کی. اس خدشے کے پیش نظر کہ لوگ نماز کی ادائیگی کے بعد بڑی سڑکوں اور چوراہوں پر آ کر مظاہرے کر سکتے ہیں, حفاظتی دستوں نے رابطہ سڑکوں اور تنگ اتاری گلیوں کے دہانوں پر خاردار تار ڈال کر اور بکتر بند نما گاڑیاں کھڑی کر کے ان تک پہنچ کو ناممکن بنا دیا تھا. تاہم سخت ترین حفاظتی انتظامات اور لوگوں کی نقل و حرکت پر عائد بندشوں کے باوجود سری نگر کے بعض مقامات میں, جن میں آنچار کا علاقہ بھی شامل ہے, مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک اور بھارتی وزارت خارجہ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وادی میں صورتحال تیزی کے ساتھ معمول پر آ رہی ہے. ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین ہند کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ریاست میں پیش آنے والے واقعات کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. تاہم اس ہفتے کے شروع میں جنوبی ضلع انت ناگ کے بیج بہاڑ علاقے میں پیش آئے سنگ باری کے ایک واقعے میں ایک ٹرک ڈرائیور نور محمد ڈار ہلاک ہوا تھا. جمعرات کی شام سری نگر کے مضافات میں واقع پارم پورہ علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک مقامی تاجر 60 سالہ غلام محمد میر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سری نگر کی صورتحال کے بارے میں ہمارے نمائندے یوسف جمیل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ اور ادھر اسلام آباد سے علی رانا نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر آور بنایا گیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے رواں ہفتے قوم سے خطاب میں ہر ہفتے کشمیریوں کے لیے آدھا گھنٹہ مختص کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ 30 اگست کو دن 12 بجے سے 12:30 بجے تک سڑکوں پر نکلیں اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کریں۔ اسے کشمیر آور کا نام دیا گیا۔ جمعہ کو دن کے 12 بجتے ہی سائرن اور قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک بھی روکی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں وزیراعظم سیکرٹریٹ کے سامنے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ارکان پارلیمنٹ اور وفاقی وزراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر اب تمام ممالک کے سربراہان خاموش رہیں گے تو اس کا اثر دنیا بھر پر آئے گا۔
اگر ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے شور مچا دینا تھا، لیکن آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، جو ادارے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ خاموش رہتے ہیں۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، ہر فورم پہ میں کشمیر کی جنگ لڑوں گا۔ آج
اسلام آباد کی طرح کراچی، لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان میں جمعہ کی صبح سے ہی سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر کشمیر آور کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس میں ٹویٹر صارفین اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کشمیر آور منانے کے لیے حکومتی سرپرستی میں ٹریفک روکنے جیسے اقدامات کیے گئے، لیکن ان سے بہت سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر سکولز اور دفاتر میں 11:30 بجے ہی چھٹی کر دی گئی، لیکن اس کے ساتھ بیشتر شاہراہوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ مختلف سگنلز پر پھنس کر رہ گئے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس احتجاج سے ملک بھر میں مسئلہ کشمیر کو ایک بار پھر ایک بڑا مسئلہ بتایا گیا ہے۔
یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس سے کشمیر کوز کو کتنی مدد ملی، لیکن پاکستان میں کشمیر کوز کو دوبارہ جو ہے وہ مین ایشو کے طور پہ سامنے لانے کی کوشش ضرور کہا جا سکتا ہے۔ کشمیر ایشو ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ ہوا ہے اور صورتحال کیونکہ کافی سنگین ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم کو یکجا کیا جائے۔
بھارت نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا، جس کے تحت کشمیر کو ریاستی حیثیت حاصل تھی اور کسی غیر کشمیری کو وہاں بسنے اور جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ جموں کشمیر میں 25 روز سے کرفیو نافذ ہے، تعلیمی ادارے بند اور کاروبار زندگی معطل ہے۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے متعلق کیے جانے والے حالیہ اقدامات کو اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر آور منایا گیا۔ اس کی رپورٹ دے رہے تھے اسلام آباد سے علی رانا۔ اور اب ہم چلیں گے نئی دہلی، جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریت الجوشی، ان سے پوچھیں گے کہ بھارت میں اس اپیل کا کیا رد عمل ہوا اور وہاں پر اس کو کیسے دیکھا گیا۔ جی ریتل، بتائیے گا کہ پاکستان میں جو یہ ایک کشمیر آور منایا گیا ہے، تو بھارت میں کیا اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے آیا؟
جی نہیں خالد، اگر ہم پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں، سیاسی لیڈر کی بات کریں، تو کسی نے اس پہ کوئی ریاکشن دیا نہیں۔ اور عام طور پہ جب دوسرے ملک سے جڑی کوئی بات ہوتی ہے تو بھارت کی جو فارن منسٹری ہے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، وہ کوئی بیان دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جو ایک واحد بیان منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے آیا، وہ کشمیر سے جڑا نہیں تھا، بلکہ وہ بیان تھا کہ پاکستان میں ابھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک نابالغ سکھ لڑکی کو اغوا کر کے اس کا مذہب بدل دیا گیا زبردستی، تو اس پر این ای اے نے بیان دیا اور کہا کہ ان کو بہت ساری شکایتیں ملی ہیں اس بارے میں، اور انہوں نے اس مسئلے کو پاکستان سرکار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آج کسی نے کوئی بھی بیان دیا نہیں، حالانکہ کچھ اخباروں نے اور میڈیا جو سائٹ تھے انہوں نے اس کو کور ضرور کیا، جو پاکستان میں آج سولیڈاریٹی ڈے منایا گیا۔
تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیر کے اندر یعنی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس میں بھی کہیں کوئی رد عمل ہوا، لوگوں نے کوئی اس پہ اظہار کیا؟
دیکھیے خالد، اگر ہم ایک کشمیر کی بات کریں تو وہاں سے خبریں بہت زیادہ ایسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ باہر آ نہیں پا رہی ہیں، لیکن کچھ بھی لوگوں نے ریاکٹ کیا ہو یا لوگ باہر سڑکوں پر آئے ہوں یہ بہت مشکل ہے. وہ اس لیے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کی وہاں اجازت نہیں ہے. دوسرا، آج جمعے کا روز تھا، جمعے کے روز ویسے بھی حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی بڑی جماعت اکٹھی نہ ہو جائے. مگر یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کو لے کے کل جب منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے جو بھی بیان آ رہے ہیں کشمیر کو لے کے وہ ایک بے دخل اندازی ہے بھارت کے اندرونی معاملے میں، یہ پوری طرح سے بھارت کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وائلنس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے کچھ منسٹرز نے ایسی بات کی ہے، جہاد کی جو بات ہو رہی ہے یہ پوری طرح سے غیر ذمہ دارانہ ہے. شیرین مرازی جو ایک منسٹر ہیں پاکستان میں اور انہوں نے یو این کو ایک چٹھی لکھی تھی، اس پر بھی بڑی تیکھے سا ایک ریاکشن انہوں نے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز دیا اور کہا کہ اس چٹھی جس کاغذ پہ لکھی گئی ہے یہ چٹھی اتنی بھی وقت اس چٹھی کی نہیں ہے تو ہم اس پہ بولنا نہیں چاہیں گے. تو بہت اسٹرانگ کامنٹس کل ضرور سننے کو ملے تھے، لیکن آج اس سالیڈاریٹی آر پہ کسی نے کچھ نہیں بولا ہے.
بہت شکریہ ریتل جوشی آپ کا. یہ ہماری نئی دہلی میں نمائندہ تھیں ریتل جوشی، جن سے ہم پوچھ رہے تھے وہاں کی صورتحال. اور اب کوئٹہ سے ہمارے پاس ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ ہے. جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان کے زیر اہتمام پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا. اس کی رپورٹ.
جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان بلوچستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور 2019 کے گزشتہ 7 مہینوں میں 30 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے، جن میں سے چند لوگ رہا بھی کیے گئے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے صوبائی کوآرڈینیٹر فرید احمد شاوانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں اپنے ملک کے شہریوں کو قانون سازی کے ذریعے تحفظ فراہم کرنا چاہیے.
عالمی کنونشن ہے یا اقوام متحدہ کا جبری گمشدگی کے حوالے سے، پاکستان اس کو ریٹیفائی کرے اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرے تاکہ اس جرم کے حوالے سے جتنے بھی وہ ہیں وہ قانون میں شامل ہو اور پاکستان میں ایسے لوگوں جو اس سے متاثر ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے.
فرید احمد شاوانی نے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی رہائی کو ایک مثبت عمل قرار دیا اور کہا کہ گمشدہ لوگوں کے گھر پہنچ جانے پر اب 5 یا 6 سال سے پہلے لاپتہ کیے جانے والے افراد کے لواحقین بھی انسانی حقوق کمیشن کے دفتر آ کر اپنے لاپتہ لوگوں کی شکایات درج کرا رہے ہیں. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو اب بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے.
2018 میں 2000 سے زیادہ لوگ اٹھائے گئے ہیں، لاشیں بھی ہمیں ملی ہیں. ابھی 2019 جو ہے نا، آدھا سال اس کا بھی گزر گیا ہے، اس میں بھی کافی لوگ ہمارے سینکڑوں میں اٹھائے گئے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم نے احتجاج کرتے رہے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں.
ماما قدیر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو حکومت نے ضرور رہا کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے تشکیل پانے والی نئی حکومت نے انسانی حقوق کمیشن کے معاملات پر پیش رفت اور ان کے تحفظ کو مکمل طور پر اگرچہ پس پشت نہیں ڈالا، تاہم انہیں تحتل کا شکار ضرور کیا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی غیر سرکاری موقر تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پاکستانی حکومت سے جبری گمشدگی کو قانونی جرم قرار دینے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر بشمول بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جبری طور پر لاپتہ افراد سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر انسانی حقوق کی تنظیم نے حکومت پاکستان سے جبری گمشدگی کو قانوناً جرم قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اس کے ساتھ تنظیم نے ان تمام حراستی مراکز کو غیر آئینی قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے جہاں جبری طور پر گمشدہ افراد کو مبینہ طور پر زیر حراست رکھا جاتا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے جبری گمشدگی کو قانونی جرم قرار دینے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ماہر قانون کامران عارف کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے سے ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔
انفورس ڈسپیرنسز ختم کرنے کے لیے ایک پہلا قدم کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے کہ یہ ایک بائی اٹ سیلف ایک اوفینس بن جائے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی مشینری اور پھر سبسیکوئنٹلی پروسیکیوشن کی مشینری ایکشن میں آ سکے۔ تو یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے۔ یہ کتنا میسر ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا قانون پہ کہ قانون بنا کیسے ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں سے بعض لوگوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات اکثر منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور ان افراد کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کی گمشدگی کا الزام ملک کے خفیہ اداروں پر عائد کرتے ہیں، تاہم پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایسے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدہ افراد کے واقعات کا تعلق پاکستان کے مخصوص حالات سے ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام یا کوئی بھی ہنگامی حالت جبری گمشدگی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ مہدی حسن کا کہنا ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
بات یہ ہے کہ زندہ رہنا اور حفاظت کرنا کسی کی بھی، یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہر کسی کی اپنے شہری کی زندگی کی حفاظت، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جو وہ نہیں کر رہی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو گمشدہ لوگ ہیں۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بیان پر تاحال کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری یہ کہہ چکی ہیں یہ حکومت جبری گمشدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی اور جبری گمشدگی کو قانونی جرم قرار دیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دوسری جنگ عظیم کا آغاز 80 سال پہلے ہوا تھا۔ اس موقع پر یورپی ملک پولینڈ میں ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرکت کرنا تھی، لیکن وہ اب اپنے بجائے نائب صدر مائک پینس کو وارسا بھیج رہے ہیں اور اپنی توجہ سمندری طوفان ڈوریان پر مرکوز کر رہے ہیں جو کیریبین سے فلوریڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ سیب رانجھا۔
دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے سلسلے کی تقریب میں اپنے بجائے نائب صدر کو بھیجنے کے فیصلے کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، میں نے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وفاقی حکومت کے تمام وسائل ہریکین کی آمد پر مرکوز ہیں، اپنی جگہ نائب صدر مائک پینس کو اختتام ہفتہ پولینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے نزدیک میرا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سمندری طوفان بہت ہی بڑا ہوگا، اس لیے اب مائک پولینڈ جائیں گے۔ 2 روز پہلے امریکہ کے ورجن آئس لینڈ سے ٹکرانے والے سمندری طوفان ڈوریان سے متعلق یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ جب وہ پیر کی رات ریاست فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ٹکرائے گا تو اس کی قوت کیٹیگری 4 تک پہنچ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سابقہ پروگرام کے مطابق صدر ٹرمپ کو پولینڈ سے واپس پہنچنا تھا۔ صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے پولینڈ کے صدر اینڈرے دوڈا کو ٹیلی فون کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ان کی سب سے اہم ترجیح ہریکین کے راستے میں آنے والے لوگوں کا تحفظ اور سلامتی ہے، اور میں مستقبل قریب میں اپنا پولینڈ کا دورہ دوبارہ طے کروں گا۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ توقع ہے کہ آج دن ڈھلے ہریکین ڈوریان کی قوت میں اضافہ ہونے سے وہ ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لے گا۔ سینٹر نے کہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ ڈوریان شمال مغرب میں بہامز کے نزدیک اور اختتام ہفتہ جزیرہ نما فلوریڈا سے گزرتے ہوئے بدستور ایک خطرناک سمندری طوفان رہے گا۔ بہامز کی حکومت نے شمال مغربی حصے کے لیے سمندری طوفان پر نظر رکھنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ فلوریڈا کے گورنر نے پوری ریاست کے لیے ایمرجنسی کی صورتحال کا اعلان کیا ہے۔ ہریکین سینٹر نے کہا ہے کہ ڈوریان کے نتیجے میں ہونے والی بارشیں اور سیلابی ریلے زندگیوں کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ سمندری طوفان ڈوریان میں ہواؤں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈوریان پیر کی صبح جب فلوریڈا سے ٹکرائے گا تو اس کی کیٹیگری بڑھ کر 4 ہو چکی ہوگی، اور اس میں شامل ہواؤں کی رفتار کم از کم 209 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ کیٹیگری 4 کے طوفانوں سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ تباہ کن ہوتے ہیں، وہ گھروں اور عمارتوں کو تباہ کر سکتے ہیں، سڑکیں توڑ پھوڑ سکتے ہیں، درختوں اور بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ سکتے ہیں۔ پیر یکم ستمبر کو امریکہ میں لیبر ڈے کی تعطیل ہوتی ہے، لیکن اگر سمندری طوفان ڈوریان اسی راستے پر آگے بڑھتا رہا جس کا اندازہ لگایا گیا ہے، تو ریاست فلوریڈا میں لیبر ڈے کی تعطیل نہیں ہوگی۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے تمام یونیورسٹیوں سمیت اعلیٰ تعلیم کے 30 نیم خود مختار اداروں میں اساتذہ سمیت تمام تر بھرتی اور تعیناتیوں پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی ایک ایسے وقت لگوا کر وائس چانسلروں اور ان اداروں کے منتظمین کو پریشانی سے دوچار کر دیا ہے، جب ان اداروں میں داخلوں کا آغاز ہوا ہے۔ وائس چانسلر نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے وائس چانسلروں اور منتظمین نے صوبائی حکومت کے ان اداروں میں نئے بھرتی پر پابندی کی فیصلے کو بلا جواز قرار دیتی ہوئی اس پر فوری نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ دو دن قبل خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اعلامیے میں صوبے کے تمام 30 یونیورسٹیوں اور دیگر اعلیٰ نیم خود مختار تعلیمی اداروں میں ہر قسم کی بھرتی اور تعیناتی پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوابی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امتیاز حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ صوبائی حکومت کے اس فیصلے کی نہایت منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
مسئلہ صرف 3 یونیورسٹی میں تھا، ایگریکلچر یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی اور ڈی اے خان یونیورسٹی۔ تو بجائے اس کے سارے یونیورسٹیز پہ بین لگاتے، ان 3 یونیورسٹی کے جو پرابلمس تھے وہاں پہ کمیٹی پروینشل لیول پہ بناتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی بیل آؤٹ ان کے کوئی میکینزم بنا کے ان کو جو ہے نا ہیلپ کر دیتے۔
پروفیسر امتیاز کا کہنا ہے کہ صوبے میں زیادہ تر یونیورسٹیاں نئے ہیں اور ان کے منتظمین کی کوشش ہے کہ ان اداروں کو عالمی معیار کے تعلیمی اداروں میں شامل کرے، جس کے لیے ان کے بقول اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسروں کی تعیناتی بہت ضروری ہے۔ پشاور کی زرعی یونیورسٹی ان 3 تعلیمی اداروں میں شامل ہے جن کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، مگر اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جہاں بخت نے بھی تسلیم کیا کہ حکومت کے اس فیصلے سے ان تمام یونیورسٹیوں پر منفی اثرات پڑیں گے۔
جو بین لگائے حکومت کی طرف سے وہ تو ایک جرنل انہوں نے لگائی ہے ساری یونیورسٹیز کو، اس میں ایک ونڈو دی ہے کہ اگر بالکل ضرورت ہے تو ہمیں لکھے ہوئے ریزن تو ہم آپ کو الاؤ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہماری جو بھی وہ ہوتی تھی ہم خود کرتے تھے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم بھی یونیورسٹی چلا رہے ہیں، لیکن اس ونڈو کو استعمال کر کے ہم اس سے اجازت لے لیں گے۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ یہ فیصلہ بعض تعلیمی اداروں کو درپیش مالی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
فی الحال جو پابندی لگائی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنی جو ضروریات ہیں، جو ان کی پرائرٹیز ہیں، وہ ہمیں لا کے دیں، گورنمنٹ کو بتائے۔ جو لوگ ہیں ان کو تو آپ نکال نہیں سکتے ہیں، جو ابھی نئے لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ کار وجہ ہونا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے یہ پابندی لگائی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پابندی مستقل ہے، بلکہ صرف طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لگائی گئی۔
زرعی یونیورسٹی کے علاوہ پشاور یونیورسٹی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی گوبل یونیورسٹی بھی ان تعلیمی اداروں میں شامل ہے جن کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ میں مسلسل تیسری بار حکومت بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ ایک سال کے دوران دباؤ کا شکار دکھائی دی۔ صوبے میں جہاں ایچ آئی وی کی وبا اور نومولود بچوں کی ہلاکت کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے، وہیں پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی نے اس عرصے کے دوران 12 قوانین بھی منظور کیے ہیں۔ سندھ حکومت کے گزشتہ ایک سال کی کارکردگی کا احوال بتا رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب اس رپورٹ میں۔
جولائی 2018 کے عام انتخابات کے بعد سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کو کئی چیلنجز بھی درپیش ہوئے۔ ایک سال کے دوران سندھ اسمبلی کے ایوان نے 12 مختلف بلز منظور کیے، جس میں سے سب سے اہم پولیس اصلاحات سے متعلق تھا۔ اس قانون کے تحت پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہی پولیس ایکٹ بعض تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ نافذ کیا ہے جسے وہ 2011 میں پرویز مشرف کا قانون قرار دے کر ختم کر چکی تھی۔ اسی طرح صوبائی حکومت نے جیلوں میں اصلاحات سے متعلق بھی اہم بل منظور کیا۔ صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ ایک اور قانون کافی متنازع رہا اور اپوزیشن کی تنقید کے باوجود یہ بل منظور کیا گیا۔ بل کے ذریعے صوبے میں قائم بلدیاتی اداروں میں میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین کو ہٹانے کے لیے دو تہائی اکثریت کے بجائے اب محض سادہ اکثریت ہی کافی ہوگی۔ ایک اور بل کے ذریعے صوبے میں قائم تمام اسپتالوں کو کسی بھی زخمی شخص کو قانونی تقاضوں کو پورے کیے بغیر فوری علاج کا پابند کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی ضلع تھر پارکر میں پائے جانے والے کوئلے کے وسیع ذخائر سے بجلی پیدا کرنے کے آغاز کو اپنی جماعت کی کامیابی قرار دیتی ہے۔ طویل انتظار کے بعد اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 660 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ میں شامل کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت کو ایک سال کے دوران صحت کے معاملے میں سب سے بڑے چیلنج کا سامنا پارٹی کے گڑھ اور بھٹو خاندان کے آبائی علاقے لاڑکانہ ہی میں کرنا پڑا، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 786 افراد میں ایچ آئی وی انفیکشن کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ صوبے میں 11 سال سے بلا شرکت غیر اقتدار کرنے کے باوجود بھی یہ تاثر عام ہے کہ صوبے میں بہتر طرز حکمرانی کے معاملے پر کوئی مثبت تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شکیل سومرو کے مطابق صحت کے شعبے میں جہاں قومی ادارہ امراض قلب اور دیگر کئی اداروں کو وسعت دی گئی، ان کے کام میں بہتری آئی اور لوگوں کو بڑی تعداد میں صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی گئیں، تو دوسری جانب صحت کی بنیادی سہولیات میں فقدان، تھر پارکر میں بچوں کی ہلاکت کے واقعات کا تسلسل اور پھر صوبے میں ایڈز کے پھیلاؤ نے ان دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔
نو دیروں میں، رتو دیروں میں اور لاڑکانہ میں، تو یہ سب سے بڑا تھا وہاں ایڈز کا۔ حالانکہ 3 سال پہلے انہوں نے ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ ایڈز کو آپ سیریس لیں، لیکن انہوں نے سیریس نہیں لی۔ تو اس سال میں ایڈز سب سے بڑا جو لاڑکانے میں ان کا مسئلہ ہوا ہے وہ ایڈز کے سلسلے میں ہے۔
اسی طرح مونسون کی حالیہ بارشوں میں نہ صرف صوبائی دارالحکومت کراچی بلکہ حیدرآباد، ٹھٹہ، نواب شاہ، نوشہر و فیروز اور دیگر شہروں میں بھی کئی ہفتوں بعد بھی پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی، جو صوبے کے ان شہروں میں تباہ حال انفراسٹرکچر اور منصوبہ بندی کے فقدان کا مظہر ہے۔ تاہم صوبائی حکومت کے ترجمان مرتضی وہاں حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔
گورنمنٹ نے اپنے رولز آف بزنس کو ریوزٹ کیا ہے، وہ بھی فائنل شیپ میں ہمارا آ چکا ہے پروسیجر، تو لیجسلیٹو اعتبار سے میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، سندھ اسمبلی نے کام کیا ہے، اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی صوبے سے، ہماری پرفارمنس زیادہ بہتر رہی ہے۔
محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا اگلا مباحثہ ستمبر میں ہو رہا ہے۔ ہیوسٹن، ٹیکساس میں ہونے والے اس مباحثے میں 10 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 مباحثوں میں 20 امیدوار شامل تھے اور مسلسل 2 راتوں میں بحث مکمل ہوئی۔ وائس آف امریکہ کے لیے قومی امور کے نمائندے جم میلون اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ اس مباحثے کے شرکا کون ہیں اور صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے اس بحث کی اہمیت کیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں اس رپورٹ کی بہجت چیلانی۔
امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن رائے عامہ کے مختلف جائزوں کے مطابق اس وقت ان امیدواروں میں برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جنہوں نے تیسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کے لیے شرائط پوری کی ہیں۔
Now we got to put the country back together again. And it's not going to be enough just to have defeated Donald Trump. That will get the biggest impediment out of the way.
ڈیموکریٹ سابق نائب صدر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کو دوبارہ متحد کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دینا ہی کافی نہیں، اس طرح راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو دور ہو جائے گی، لیکن ہمیں ملک کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ستمبر میں ہونے والے اس صدارتی مباحثے میں جو بائیڈن پہلی مرتبہ اپنی کلیدی حریف میساچوسٹس سے سینیٹر الیزبتھ وارن کا سامنا کر رہے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں میں وارن ملک میں انتہائی تبدیلی لانے کے وعدے پر مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔
We're not gonna fix that with one little statute over here or a couple of regulations over there. The only way we
سینیٹر الیزبتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ کسی ایک قانون یا کچھ قواعد و ضوابط کی تشکیل ہی موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑی ساختی تبدیلی درکار ہے۔ کیا آپ تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ مباحثے میں ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہو رہے ہیں، جو بائیڈن کے بعد دوسرے نمبر پر آنے کے لیے الیزبتھ وارن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
When I'm talking about utopia, we're simply talking about a nation where people live with dignity and security, and that is
سینیٹر برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم یوٹوپیا یا کسی فرضی دنیا کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں لوگ وقار اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہوں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اکٹھے مل کر حاصل کر سکتے ہیں۔ ستمبر میں منعقد ہونے والے اس مباحثے میں کیلیفورنیا سے سینیٹر کمالا ہیرس، ساؤتھ بینڈ انڈیانا سے میئر پیٹ بٹاجیگ، نیو جرسی سے سینیٹر کوری بکر، ٹیکسس سے سابق کانگریس رکن بیڈو اورورک، منیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوباخر، سابق ہاؤسنگ سیکرٹری جولین کاسٹرو اور کاروباری شخصیت اینڈریو جانگ شریک ہو رہے ہیں۔ نیو یارک سے سینیٹر کرسٹن گلی برینڈ ان امیدواروں میں شامل ہیں جو اس مرحلے تک پہنچنے کی شرائط پورا کرنے میں ناکام رہے، اور انہوں نے جلد ہی اپنی انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تجزیہ کار ڈیرل ویسٹ کہتے ہیں کہ مباحثوں میں شرکت کے معیار کو پورا کرنا مشکل امر ہے، اور اس سے ڈیموکریٹس امیدواروں کے درمیان بھی ایک طرح سے انتخاب ہو جاتا ہے۔
That field is going to start to shrink as we head into the fall and as we get closer to Iowa. There're probably going to be about a dozen
Brookings Institute سے تجزیہ کار ڈیرل ویسٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ امیدواروں کی تعداد میں کمی شروع ہو رہی ہے، جیسے جیسے ہم موسم خزاں کی جانب بڑھے ہیں اور آئیووا ایونٹ بھی قریب آ رہا ہے جو فروری میں ہو رہا ہے۔ تقریباً ایک درجن امیدوار ممکنہ طور پر ایسے ضرور ہیں جن کے بارے میں عوام سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ بہجہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کل جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں امریکہ کی خلائی کمان کا باضابطہ افتتاح ایک تقریب میں ہوا۔ فوج کو امید ہے کہ یہ نئی کمان آؤٹر اسپیس میں امریکی مفادات کے دفاع کو مستحکم بنائے گی، اور انتظامیہ اس بارے میں پر امید ہے کہ وہ ایک نئی خلائی فورس کی تشکیل میں بھی قیادت کرے گی۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اسپیس کمان کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صدر ٹرمپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا،
This is a landmark day, one that recognizes the centrality of space to America's national security and defense.
وہ کہہ رہے ہیں آج کا دن ایک سنگ میل ہے، ایک ایسا دن جو امریکہ کی قومی سلامتی اور دفاع میں خلا کی مرکزیت کی شناخت کرتا ہے۔ سمن اسپیس کمان امریکی فوج کی 11th جنگی کمان ہے، جس کا مقصد امریکہ کے خلائی دفاع اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے وقت میں شناخت کرنا اور بہتر بنانا ہے جب روس اور چین کی جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
Our adversaries are weaponizing Earth's orbits with new technology targeting American satellites that are critical to both battlefield operations and our way of life at home.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین زمین کے مدار کو ایسے امریکی سیٹلائٹس کو ٹارگٹ بنانے والی نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں جو میدان جنگ کی کارروائیوں اور گھروں میں ہمارے طرز زندگی دونوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ غالباً اب بھی کچھ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں یعنی نیویگیشن سے لے کر بینکاری جیسے امور تک کے لیے خلا کتنی لازم ہے۔ خلائی اثاثے میزائلوں کی لانچنگ سے لے کر انٹیلیجنس کے حصول تک فوجی مشنز کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ کمان انہیں صدر کے سب سے اہم ہدفوں کی شناخت کرنے میں مدد کرے گی۔ وزیر دفاع مارک ایسپر کہتے ہیں،
As a unified combatant command, the United States Space Command is the next crucial step towards the creation of an independent space force as an additional armed service.
وہ کہہ رہے ہیں ایک متحدہ جنگی کمان کی حیثیت سے امریکہ کی خلائی کمان کی حیثیت ایک خود مختار اسپیس فورس کی تشکیل کی جانب ایک قدم ہے۔ اسپیس فورس جنگ عظیم دوم کے فوراً بعد سے جب امریکی فضائیہ تشکیل دی گئی تھی امریکہ کی پہلی نئی ملٹری برانچ ہوگی۔ بہرحال مستقبل کی کسی خلائی فورس کی فنڈنگ اور منظوری کانگریس کرے گی، اور ابھی تک یہ چیز عمل میں نہیں آئی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر پر تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے عالمی اثرات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ۔ فائزہ بخاری کی زبانی۔
جمعہ کو افریقہ کی ترقی کے موضوع پر منعقدہ 7th ٹوکیو بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ مزید شدت اختیار کر جائیں گے۔
It is abundantly clear that climate disruption is happening now and everywhere.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ آب و ہوا میں خلل ہر جگہ عیاں ہو رہا ہے۔ ہر ہفتہ ہمارے لیے آب و ہوا سے متعلق تباہ کاریوں کی مزید خبریں ساتھ لاتا ہے، جن کی شدت میں بتدریج اضافہ ہی ہوگا۔ افریقہ بالخصوص اس کا شکار ہے، تاہم کوئی بھی ملک یا اقتصادی شعبہ اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر یہاں جاپان میں گزشتہ چند روز کے دوران سیلاب کے باعث تقریباً 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچانا پڑا۔ قطب شمالی کے آس پاس درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کے باعث جنگلات میں تباہ کن آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایمیزون جنگلات میں لگی آگ کا المیہ ہم سب کے سامنے ہے۔ گوکہ افریقہ ان ممالک میں شامل ہے جن کی عالمی درجہ حرارت میں اضافے یعنی گلوبل وارمنگ میں کم ترین حصے داری ہے، لیکن اس کے تباہ کن نتائج سے متاثرہ ممالک کی صف میں وہ سب سے آگے ہے۔ دوسری جانب فرانس میں حالیہ ختم ہونے والی G7 کانفرنس میں دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوتوں نے فوری طور پر $2 کروڑ کی امداد کا وعدہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس رقم سے ایمیزون کے جنگل میں لگی آگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام اور عراق کے ان علاقوں میں جہاں اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے ایک طرفہ طور پر خلافت قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، مرکز رقہ میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، حالانکہ شدت پسندوں کی جانب سے کبھی کبھار ہونے والے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ان علاقوں میں مقیم لوگوں میں یہ خوف بھی بڑھ رہا ہے کہ داعش کے چھپے ہوئے جنگجو دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ رقہ سے حیدر مردک کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
دریائے فرات کا بہت سا پانی جنگجوؤں کے قبضے میں رہنے والے اس بدقسمت شہر کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کی حیدر مردوک اس تاریخی شہر سے بتا رہی ہیں کہ یہ شام کا شہر رقہ ہے جسے اسلامک اسٹیٹ کے مسلح جنگجو دارالحکومت کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور اپنی اسے خلافت قرار دے رہے تھے جو کہ شام اور عراق کے وسیع علاقے پر مشتمل تھا۔ شہر پر برسوں حکومت کرنے والے انتہا پسندوں کو نکالنے کے لیے ہونے والی وحشیانہ جنگ کے بعد یہاں بتدریج زندگی معمول پر آ رہی ہے، اس کے باوجود ساتھ میں ایک خوف بھی بڑھ رہا ہے، اور رہائشی کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کے حملے اب زیادہ تواتر سے ہونے لگے ہیں، جیسے آئی ایس کے جنگجو منتظر بیٹھے ہوں۔ رقہ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر خالد براکل کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی اعتبار سے انہیں شکست ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ایسے خاموش لوگوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کی تلخ حکمرانی کی یادیں اب بھی مانے ہیں۔ رقہ کے ایک اور رہائشی عبداللہ کہتے ہیں،
When they first came, they said, we are Muslim and we believe them. But when they arrested one person for stealing, they cut off his hand.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پہلے بار آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ان پر یقین کیا، لیکن انہوں نے چوری کے الزام میں ایک شخص کو پکڑا اور نائم اسکوائر میں لے جا کر سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ نائم اسکوائر یا ہیون اسکوائر کو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں نے جہنم اسکوائر بنا دیا تھا۔ یہاں ملزم سپاہیوں اور مجرموں کے سر کاٹ کر باڑ پر لٹکا دیے جاتے تھے جو کئی دنوں تک وہاں پڑے رہتے تھے۔ یہ فٹ بال اسٹیڈیم کبھی بدنام زمانہ جیل تھا اور اس کا میوزیم گارڈن اب بھی لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ گرچہ اس باغ کو بند کر دیا گیا ہے، اسٹیڈیم کو صاف کیا جا رہا ہے اور نائم اسکوائر کے فینس کو بدلا جا رہا ہے، لیکن یہ تبدیلی رقیہ کے رہائشیوں کے اس خوف کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں کہ مسلح جنگجو دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے مطابق روس میں سیاسی جبر کا ماحول، انسانی حقوق اور آزادیوں میں کمی شہریوں کو دوسرے ملکوں میں منتقلی پر مجبور کر رہی ہے۔ جب سے ولادیمیر پوٹن ملک کے صدر بنے ہیں، 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ افراد نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے۔ فنکارہ ماریا موزلیوسکا نے، جو 6 برسوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، اس نام نہاد ہجرت کی تصاویر بنائی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایوینا وولف کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ماریا موزلیوسکایا 6 برسوں تک نیو یارک میں انٹرنیشنل سینٹر آف فوٹوگرافی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس ماسکو جا رہی ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان کی تصاویر کی پہلی نمائش ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ماڈل کو مسکرانے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ وہ پہلی نظر میں جیسے دکھتی ہیں ماریا انہیں اسی حالت میں کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لینا چاہتی ہیں۔ ماریا بتا رہی ہیں کہ ہر ایک کے اپنے مسائل اور یادیں ہیں، ان کی اپنی تکالیف ہیں۔ ایک اچھا فوٹوگرافر پہلے اچھا ماہر نفسیات ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان بہت پیچیدہ چیز ہے۔ ماریا کی تصاویر میں وہ چہرے ان کی توجہ کا مرکز ہیں جنہوں نے روس سے ترک وطن کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ سو کالڈ ففتھ ویو آف امیگریشن 2000 میں شروع ہوئی تھی۔ 2012 سے اب تک 2 ملین کے قریب روسی شہری ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں نے روس میں یہ اصطلاح نہیں سنی، لہٰذا میں نے اپنے گریجویشن پروجیکٹ کو یہ نام دینے کا فیصلہ کیا۔ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ ففتھ ویو آف امیگریشن میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. ان کی عمریں 25 سے 35 برس کے درمیان ہیں. وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, پرعزم ہیں, تخلیقی ذہن رکھتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن روس کے اندر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں دیکھتے. ایوجنے کو ماسکو میں نوکری چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہا گیا کیونکہ جس بینک میں وہ نوکری کرتے تھے وہ ایک ایچ آئی وی کے مریض کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا. امریکہ آ کر انہیں فوراً نوکری مل گئی. ماریا بتا رہی ہیں کہ وہ سب مختلف ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ایک ہی ملک سے آئے ہیں. غالباً ان کی آنکھیں ان کی پریشانیاں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو. اس جنریشن میں ایک اور چیز جو مشترک ہے وہ ہے اپنے ماضی کو یاد کرتے رہنا اور یہ یاد کرنا کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ایک تارے کے وطن ساشا بریسکن بتاتی ہیں.
One more thing unites many of these people. Most are not nostalgic about what they left behind.
وہ بتا رہی ہیں کہ سوچ بوجھ رکھنے والے, اپنی عزت کا پاس رکھنے والے کبھی یہ برداشت نہیں کرتے جو ان کے گھر میں یعنی روس میں ہو رہا ہے. یا تو لوگ احتجاج کرتے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے وہی لوگ روس میں رہ رہے ہیں. فنکارہ ماریا کے لیے ان کا گریجویشن پروجیکٹ اس انداز میں سامنے آیا کہ کس طرح امریکہ دنیا بھر سے باصلاحیت لوگوں کے لیے کشش رکھتا ہے اور دنیا بھر سے در کے وطن کرنے والوں کو متاثر کرتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی نے ایک کینیڈین نژاد پاکستانی کو ایسی فکر لاحق کر دی کہ وہ ماحول کو سرسبز بنانے اور ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی غربت کا ایک منفرد حل لے کر لاہور پہنچ گئے. اس بارے میں سمن خان نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
ملیے احسن رشید سے جو عمر بھر کینیڈا میں کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے. 74 سال کی عمر میں ماحولیاتی تبدیلی کی سنگینیوں کا علم ہوا تو اپنے ملک پاکستان کو خطرے سے دوچار پایا. تحقیق کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. امریکہ جا کر سیوری نامی ادارے سے تربیت لی اور ایک نیا آئیڈیا لے کر پاکستان پہنچے. ایک ایسا آئیڈیا جس سے درجہ حرارت مناسب سطح پر رہ سکتا ہے.
کاربن کا کھیل ہے یہ سارا. کاربن کو ہم نے فضا میں سے نکالنا ہے اور زمین میں دبا دینا ہے. جب وہ نکل جاتی ہے تو گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں, وہ کم ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ کم ہو جاتی ہیں تو فضا میں گرمی اکٹھی نہیں رہ سکتی, وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف جب زمین میں ڈالتے ہیں اس کاربن کو تو اس سے زمین کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے.
منصوبے پر عمل درآمد کے لیے یونیورسٹی آف ویٹرنری کا تعاون حاصل ہوا. پتوکی میں ادارے نے 5 ایکڑ زمین اور 50 بھیڑ بکریاں دیں. رقبے کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے جانوروں کو چرانے کا عمل شروع ہوا.
جب ایک پیڈک کو چھوڑ کے دوسرے پیڈک میں جاتے ہیں تو پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنا گوبر چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنے پیشاب چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ اپنے تھوکیں چھوڑ کے جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ مائکروبز کی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور ساتھ اپنے ہوو سے, اپنے پاؤں سے یہ سارے علاقے کو گوند کے جاتے ہیں.
اس طریقہ کار سے اس زمین کی قابلیت بڑھی اور اب یہ بنجر زمین مصنوعی کھادوں کے بغیر زیادہ فصل دے سکتی ہے جس سے کسان کا خرچہ کم ہو سکتا ہے. احسن رشید کی ٹیم کے ہی ایک اور ممبر راؤ سہیل نے بھی زمین کی پیداوار بڑھانے کا ایک اور عمل بایو چار متعارف کرایا ہے. فصلوں کی باقیات, لکڑی کے ضائع شدہ مواد سے تیار ہونے والی اس کھاد سے فصل کو پانی کم لگانا پڑتا ہے.
بایو چار جو ہے یہ ایک کھاد ہے اور پانی کی ری سٹور کا ایک جو ہے ایک سورس ہے. اس کو استعمال کرنے سے نہ آپ کو کوئی سپرے کرنا پڑے گا, نہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے فصل کے اندر, اور آپ کی جو فصل ہے, جو اس کی پیداوار ہے, وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ڈبل نہ ہوگی تو تھوڑی کم ہوگی لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی.
یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تعاون سے وہ 1500 کسانوں کو بایو چار بنانے کی تربیت دے چکے ہیں. احسن رشید اور ان کی ٹیم کا اگلا ہدف 78% خشک حصے پر مشتمل پاکستان کو مزید خشک ہونے سے بچانا ہے, جس کے لیے وہ زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے اور ماحول کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے اور منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, پتوکی.
یہ
یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور بیجت حاصل خدمت ہے. آج کل دنیا بھر میں آپ کا گھر ہو، دفتر ہو یا پھر کوئی بھی گودام، کیمرے اور الارم ان کی حفاظت کے لیے نصب کر دیے جاتے ہیں. لیکن اب آپ ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ کو بھی دیکھ سکیں گے جو انہی مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز پر نظر رکھتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو. وائس آف امریکہ کی مشیل کوئن کی رپورٹ کے مطابق اب یہ سیکیورٹی گارڈ چوکس انداز میں کمروں میں گھومتا ہے اور کسی بھی غیر معمولی چیز پر نظر رکھتا ہے.
It's basically the combination of incredible sensing and an autonomous car that moves through your indoor spaces. It builds models of what is normal and then looks for anomalies.
کوبارٹ نامی اسٹروبارٹ سیکیورٹی گارڈ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ٹریوس ڈیال کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ انتہائی حساس سینسرز اور ایک خود کار گاڑی پر مشتمل ہے. گاڑی کی مدد سے یہ اندرونی مقامات پر گھومتا رہتا ہے. یہ معمول کی صورتحال کے ساتھ ساتھ غیر معمولی واقعات کا جائزہ بھی لیتا ہے اور یہ سب کچھ سینسر کی مدد سے ممکن ہو جاتا ہے. ٹریوس ڈیال یا سعید ڈیال نے کوبالٹ بنایا ہے اور یہ ایک متحرک دفتری فرنیچر کی طرح دکھائی دیتا ہے. اس کی بیرونی نرم کپڑے سے بنی سطح دراصل ایک چلتا پھرتا سیکیورٹی نظام ہے جس میں 60 سے زیادہ سینسرز لگائے گئے ہیں اور یہ حدت، نمی، دھوئیں اور پھر لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلا سکتے ہیں. اس میں نصب کیمرے ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں جبکہ مائکرو فونز کی مدد سے غیر معمولی آوازوں کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے.
Everything else is basically like an autonomous car. So, you know, depth cameras and other sensors that can detect obstacles so that the robot
Travis
can safely...
Travis Dial کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی ہر چیز بنیادی طور پر ایک خودکار گاڑی کی طرح ہے. کیمروں اور سینسرز کے ساتھ یہ روبوٹ کی طرح کا آلہ مختلف رکاوٹوں کا بھی پتہ چلاتا ہے اور اندرونی جگہوں پر بآسانی حرکت کر سکتا ہے. حرکت کرتے ہوئے کوبالٹ اندرونی جگہ کا خاکہ تیار کرتا ہے اور پھر ایسی چیزوں کی تلاش کرتا ہے جو وہاں پر درست معلوم نہیں ہوتی اور اس مخصوص جگہ کے لیے مناسب نہیں لگتی. جیسے کسی جگہ پر کوئی چیز گری ہوئی ہو، کوئی کھڑکی یا دروازہ کھلا رہ گیا ہو. اس کے علاوہ یہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا بھی پتہ چلا سکتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں انٹرنیٹ کا نظام کام کر رہا ہے یا نہیں. اگر کوبالٹ کو کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوتا ہے تو اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس جگہ سے باہر سیکیورٹی کے کسی ماہر سے رابطہ کر سکے جو اسکرین کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے.
As the robot's navigating through the space, it'll start to say, "Hey, I think I see a person, a potential, you know, intruder." It's flagging those people to Bogdan.
کوبالٹ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ٹریوس ڈیال یا سعید ڈیال کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے رابطہ کرتے ہوئے معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے. کیونکہ روبوٹ اس جگہ پر گھومتا پھرتا ہے تو اس رابطے کے دوران یہ سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے. جیسے یہ سیکیورٹی کے ماہر کو بتائے گا کہ اس کے خیال میں وہاں کوئی شخص موجود ہے جو ممکنہ طور پر اجنبی ہے، اور یوں سیکیورٹی کا ماہر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ازالہ کر سکتا ہے. پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کوبال جیسے سیکیورٹی گارڈز دیکھیں جو ایک ایسی مشین ہے جو ان اوقات میں گھروں اور دفتروں کے اندر گھوم کر کسی غیر معمولی صورتحال کا پتہ چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جب اسے کوئی مدد درکار ہوتی ہے تو پھر اس کا انحصار انسانی ذہانت پر ہوتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے, اور اب پروگرام پیش ہوگا جہاں رنگ.